اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین الصلاۃ والسلام علی نبینا وشفیعنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفی محمد ما صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی افوض امری الی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وقوله الحق وهو اصدق القائلين يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. پہلے اپنے مولا کی بارگاہ میں مل کر سلام پیش کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ پڑھیے، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين اللهم صل على محمد. برادران عزیز، علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس بات کو دیکھ سکے کہ یہ سلوار انسان کے لیے کتنا بڑا ذخیرہ آخرت ہے، کائنات کے اندر کیا تبدیلیاں لے کر آتی ہے، تو کبھی بھی آہستہ آواز سے سلوات نہ پڑھے، اپنی محبت کا مولا سے اظہار کرتے ہوئے بآواز بلند سلوات پڑھے. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. علماء کی تاسی اور پیروی میں گفتگو کے آغاز میں ادب حضور کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ یہ مجالس در حقیقت اہل بیت علیہم السلام کی زیارت ہے. اسی حوالے سے ایک بات آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آغا بہجت سے، آغا تقی بہجت آپ بہتر جانتے ہیں، عارف بزرگوار، ان سے یہ بات نقل ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس حدیث ثقلین ہے، اگرچہ یہ بہت معروف حدیث ہے اور اسے شیعہ اور سنی دونوں منابعوں نے نقل کیا ہے، اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جو اہل بیت کے اسرار کی حامل ہے. اس طریقے سے پیغمبر نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عترت. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو اس حدیث کا اگلا حصہ ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو اسرار میں سے ہے، کیونکہ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے فوراً فرمایا کہ لن یفترقا، کہ ان دونوں کے اندر ہرگز جدائی نہیں ہے. لن یفترقا، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے. فرماتے ہیں کہ بس اگر امام غیبت میں ہے اور انسان اپنے امام کو ڈھونڈنا چاہتا ہے تو پھر اسے اس قرآن کے اندر تلاش کرے. امام خمینی اس بات کو فرمایا کہ اگر انسان اس عقیدے کے ساتھ کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہے, اگر اس یقین کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے گا تو اگر قرآن پڑھنا نہ بھی جانتا ہو فقط قرآن کے الفاظ دیکھ رہا ہوگا تو ایسا لگے گا کہ جیسے جمال امام کی زیارت کر رہا ہے, کیونکہ پیغمبر نے فرمایا لن یفترق دونوں کے درمیان یہ جدائی ممکن نہیں ہے, لن یفترق یہ جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے. فتن مجالس کا اثر یہ ہونا چاہیے, اس کے ثمرات میں سے یہ بات ہونی چاہیے کہ روز بروز ہمارا رابطہ قرآن کے ساتھ مستحکم ہوتا چلا جائے, اور خاص طور پر ان ایام میں کہ جو اہل بیت کے ایام ہیں, جو امام حسین کے ایام ہیں, کیا میں شب عاشور فرمایا اس بات کو کہ میرا خدا جانتا ہے کہ میں اس کی عبادت اور قرآن کی تلاوت کو کتنا محبوب رکھتا ہوں. آپ کی خدمت میں نے ان چند دنوں میں اس بات کو پیش کیا کہ انسان کے عنوان خلیفہ الہی جو کہ خدا کا خلیفہ ہے زمین پر, اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم کی طرف بڑھے اپنے اختیار کے ساتھ, اور تنہا نہ بڑھے بلکہ تمام عالم ہستی کو اپنے ہمراہ لے کر آگے بڑھے. اس سلسلے میں جو کل گفتگو کی تھی کہ فرد اور معاشرے کا رابطہ کیا ہے, بس چند باتیں مزید اس سلسلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تیزی سے کل جو بات بیان ہوئی تھی کہ اس کے اندر جو مکاتب بیان کیے جاتے ہیں کہ بعض جگہ پر فرد کو حقیقی بتایا جاتا ہے کہ حقیقت جو ہے وہ افراد کی ہے, لوگ ہیں, اور جب وہ لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو معاشرہ جو وجود میں آتا ہے اس کے اندر جو اتحاد ہے وہ حقیقی نہیں ہے, وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مشین کی کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائس, مشین, گاڑی, اس کے جو مختلف پرزے ہیں یہ سب ایک دوسرے کے نزدیک قرار پاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ایک موومنٹ, ایک حرکت وجود میں آتی ہے, لیکن یہ سب پرزے الگ الگ ہیں, اس میں سے ہر کسی کی حقیقت الگ ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور نظریہ جو پیش کیا جاتا ہے کہ جب انسان معاشرے کے اندر ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی انڈیویجویلٹی کھو دیتے ہیں, جیسے پانی کی مثال, اور کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اس چیز کو قبول نہیں کرتے, یہ جو سوشل ڈٹرمنزم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ارادہ, فرد کا ارادہ جو ہے وہ ہمیشہ مغلوب ہے اور مقہور ہے معاشرے کے ارادے سے. بس معاشرہ جس سمت میں حرکت کر رہا ہوگا انسان مجبور ہے اسی سمت میں حرکت کرے, اور اسے بدلنے کی کسی قسم کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس کے مقابلے میں کہ جو علماء حق نے جس نظریے کو بیان کیا وہ یہ کہ فرد کی اصالت بھی محفوظ ہے, کہ فرد جس معاشرے میں بھی ہو, اگر پورا معاشرہ بھی اگر گناہ کے اندر آلودہ ہے, ڈوبا ہوا ہے, بت پرستی کے اندر ڈوبا ہوا ہے, تو اس معاشرے میں بھی یہ فرد بے تنہائی خدا پرست رہ سکتا ہے. لیکن اگر لوگ جمع ہو جائیں اور واقعاً اگر ایک معاشرہ وجود میں آئے, ایک اتحاد وجود میں آئے, تو اس اتحاد کے نتیجے میں میں نے بیان کیا کہ ایک اور حقیقت علماء نے اس کو بیان کیا, اب بتا اس کے اندر علماء کے درمیان بعض اختلافات پائے جاتے ہیں, لیکن اس کو زیادہ تر علماء نے بیان کیا کہ اگر ایسا ہو تو پھر ایک روح جمعی وجود میں آتی ہے کہ جو افراد کی روح سے ہٹ کر ہے, کہ کل بہرحال میں نے مثال دی تھی سینرجی اور اس قسم کی چیزوں کی, کہ بہرحال جب یہ روح جمعی وجود میں آتی ہے تو یہ وہ قدرت ہے, وہ توانائی ہے کہ جو حق کی طرف بڑھنے کو آسان کر دیتی ہے. کہ یہ جو تعبیر آپ کے سامنے استعمال کی تھی کہ یہ جو اب حرکت ہے کہ جس کے اندر فرد جو ہے وہ فرد تنہا نہیں ہے بلکہ فرد وہ ہے کہ یہ جامع, یہ معاشرہ اس کے ساتھ شامل ہے, یہ ہستی اس کے ساتھ شامل ہے, اور یہاں پہ وہ فرد اپنے آپ کو دوسرے افراد کے مقابلے کے اندر نہیں دیکھتا, کہ یہاں پر جب اس کاروان کے طور پر جب یہ حرکت آغاز ہوتی ہے تو پھر آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ حقیقی اتحاد کے کر اشارہ کیا تھا کہ عالم ابدان میں اتحاد نہیں ہے، اس کے حقیقی تمثل کہیں اور ہے عالم امثال میں، لیکن جو چیز ہم سے زیادہ مرتبط ہے وہ یہ کہ یہ وہ چیز ہے کہ یہ جو حقیقت وجود میں آتی ہے، جو حقیقی اتحاد وجود میں آتا ہے، یہ انسانوں کو اس طریقے سے جوڑ دیتا ہے کہ ان کے اعمال بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو زمان اور مکان کی قید سے بالا تر لے جاتی ہے۔ دیکھیں اس آیت کے اوپر توجہ کریں کہ یہ آیت دو جگہ کم از کم اس وقت میرے ذہن میں ہے کسی طریقے سے اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ پروردگار عالم اس طریقے سے فرما رہا ہے کہ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا ابتغاء وجه ربهم، کیوں؟ کیونکہ اپنے پروردگار عالم کی خوشنودی کو چاہتے تھے۔ اگر روان ترجمہ کریں، خدا کی خوشنودی کی خاطر، خدا کی رضا کی خاطر جنہوں نے صبر کیا، وہ اقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کیا، وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ، اور انہوں نے وہ چیز کہ جو ہم نے انہیں عطا کی تھی اس سے اعلانیتاً یعنی سامنے اور چھپ کر اسے انفاق کیا، اللہ کے راستے میں اسے خرچ کیا۔ بہرحال ہر آیت کے اندر اپنے نکات موجود ہیں، لیکن فرصت نہیں ہے کہ اب اس آیت کے نکات کی طرف جایا جائے کہ اس کے اندر اقامۂ صلاۃ سے کیا مراد ہے اور انفاق سے کیا مراد ہے۔ اجمالاً آپ جانتے ہیں کہ اقامۂ صلاۃ یعنی معاشرے کو توحید کی طرف آگے بڑھانا، نماز کو ادا کرنا نہیں بلکہ معاشرے کو معاشرے میں نماز کو قائم کرنا، انفاق یعنی کسی مسئلے کو حل کرنا، وہ کہ جو مشکل ہے اسے پورا کرنا۔ رہبر معظم کی وہ جو کتاب ہے طرح کلی ایمان توحید نبوت ولایت، یہ جو کتاب ہے اس میں انہوں نے بہت خوبصورتی سے ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے کہ اقامہ نماز کیا ہے اور یہ انفاق کیا ہے، ہر خرچ کرنا انفاق نہیں ہے۔ بہرحال پروردگار عالم یہ فرماتا ہے اور یہ وہ لوگ کہ جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے، مما رزقناہم، جو کچھ بھی دیا ہے کہ اب وہ چاہے مال و دولت ہو، عزت و آبرو ہو، علم ہو، جو کچھ بھی وہ ہے کہ جو خدا نے دیا ہے، اس میں سے یہ انفاق کرتے ہیں سرن، چھپ کر انفاق کرتے ہیں، وعلانیتن، ویدرعون بالحسنات السیئہ اولئک لہم عقبی الدار، اور برائیوں کا جواب اچھائیوں سے دیتے ہیں، یہ وہ ہے کہ جو آخرت جن کے لیے ہے۔ اور پھر اس آخرت کو بتایا کہ جنات عدن، کہ وہ جنتیں ہیں، یدخلونہا، اور یہ اس کے اندر داخل ہوں گے۔ اب یہاں تک تو ان کی صفات کا تذکرہ کیا گیا اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، آخرت کا گھر ان کے لیے ہے اور یہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر آیت نے کہا کہ یہ داخل ہوں گے، اور کون داخل ہوگا؟ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، یہ داخل ہوں گے، اور کون داخل ہوگا؟ کہ وہ جو صالح ہیں ان کے اجداد میں سے، ان کی ذریت ان کے اولاد میں سے اور ان کے ازواج میں سے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے اجداد ہیں یا ان کی اولاد ہیں یا ان کی ذریت ہے، ان کی اولاد اجداد یا زوجات، اگر تو یہ تمام خصوصیات ان کے اندر پائی جاتی تھیں تو دوبارہ تکرار لا حاصل ہے۔ خدا نے یہ کہہ دیا کہ جو بھی، مثال کے طور پر اگر کہیں پہ آنے کے لیے کہا جائے، کہا کہ جس کے پاس بھی ٹکٹ ہوگا وہ آ سکتا ہے، اور اگر کہا جائے کہ جس کے پاس ٹکٹ ہوگا وہ آ سکتا ہے، اور اس کے بعد کہا جائے اور ان کے ساتھ جو ان کے گھر والے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، تو اگر آنے کا معیار فقط یہ ٹکٹ تھا تو پھر یہاں پہ تکرار کوئی مطلب نہیں رکھتا، جس کے پاس بھی ٹکٹ ہو وہ آ سکتا ہے۔ اگر یہی صفات معیار تھیں اور اگر ان کے اندر اب دو ہی صورتیں پائی جاتی ہیں، یا صفات پائی جائیں گی یا نہیں پائی جائیں گی، اگر معیار فقط یہی ہے تو دوبارہ تکرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ تکرار کرنا یہ بتا رہا ہے کہ ون من صلح من آبائہم، کہ وہ جو ان کے اجداد میں سے صالح ہیں، ان کی اولاد میں سے، ان کی زوجات میں سے جو صالح ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس مقام تک خود پہنچے نہیں ہیں جو وہ مقام تھا، ورنہ اسی کے اندر شامل ہو جاتے، وہاں تک نہیں پہنچے ہیں، لیکن چونکہ ان کا رابطہ ان سے جڑا ہوا تھا، تو یہ جو رابطہ ہے، یہ جو وحدت ایجاد ہوئی ہے اس رابطے کی وجہ سے، تو جب یہ جنت میں جائیں گے تو یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ان جنتوں میں جائیں گے۔
بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ سورہ غافر آیت نمبر 8، آیت نمبر 7، وہاں پر بھی جو حاملان عرش ہیں ان کی دعا کو نقل کیا اس طریقے سے کہ پروردگار یہ جو تیرے نیک بندے انہیں جنت میں داخل کر، اور اس کے بعد یہ کہ ان کے اجداد کو، ان کی اولاد کو، ان کی ذریات کو، اگر نیک بندے ہیں تو یہ دعا کے اندر شامل ہے کہ جو نیک بندے ہیں، جو تیرے ایسے بندے ہیں جو یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، انہیں جنت کے اندر داخل کر۔ اس کے بعد یہ تکرار کہ ان لوگوں کو بھی داخل کر، اگر ان صفات میں شامل ہے تو پھر یہ تکرار لاحاصل ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ان تمام اعمال کو، انسان کا عمل فقط عمل نہیں رہتا بلکہ سب کا عمل ایک دوسرے سے جڑ جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے مولا نے کیا کہا تھا کہ جب جنگے صفین نے اس شخص نے آ کے کہا کہ میرے مولا میرے دل اس کا چاہتا تھا مگر آ نہیں سکا، کہ اگر اس کا دل چاہتا تھا، واقعاً آنا چاہتا تھا، تو وہ یہاں پر تھا ہمارے ساتھ اس جنگ کے ایک ایک ثواب میں شریک ہے۔ اور پھر میرے مولا کا وہ مشہور جملہ کہ میں نے اس جنگ میں ان کو بھی دیکھا ہے کہ جو ابھی اپنے اجداد کی سلبوں میں ہیں، ابھی اس دنیا کے اندر آئے نہیں ہیں۔ یہ جو حرکت ہے کہ اس وقت جب یہ روح جمعی وجود میں آتی ہے تو پھر یہاں پر عمل الگ الگ تولے نہیں جاتے ہیں۔ مول مولا کائنات نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ حب و بغض ہے، یہ محبت ہے کہ جو اس اتحاد کو وجود میں لے کر آتا ہے۔ یہ روح جمیل، یہ اتحاد کب وجود میں آتا ہے؟ کہ جب لوگ کسی محبت کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، جب ایک محبت کے اوپر، ایک ارادے کے اوپر لوگ اکٹھے ہو جائیں، تو اس کے بعد پھر اس حرکت کا، اس کاروانی حرکت کا آغاز ہوتا ہے۔ خود نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا، دیکھیں کتنی خوبصورت تصویر ہے کہ یہ کاروان کس طریقے سے تشکیل پاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ اہل بیت کے بارے میں کہ ہم اساس الدین، یہ ہیں دین کی بنیاد، و عماد الیقین، اور یقین کے محکم رکن، اس کے ستون یہ ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ الیہم یفیع الغالی، جو آگے نکل گیا ہے وہ بھی پلٹ کر ان کی طرف آئے، وبہم یلحق التالی، اور جو پیچھے رہ گیا ہے وہ بھی ان سے ملحق ہو۔ جب ان کی محوریت پر یہ کاروان تشکیل پائے گا تو پھر اس حرکت کا آغاز ہوگا۔ یہ محور ہیں، جو آگے نکل گئے ہیں وہ پلٹ کر ان کی طرف آئے، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آ کر ان سے ملحق ہوں، تاکہ یہ کاروان خدا کی طرف آگے بڑھے۔ اس حرکت کے اندر انسان جو ہے وہ اپنی محدودیتوں سے نکل کر کے، میں نے یہاں پہ میرا پہلے اشارہ کر دیا تھا کہ انسان ان لمیٹیشن سے نکل کے، کہ جہاں پر وہ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں دیکھتا ہے، یہاں سے اطلاق کی طرف بڑھتا ہے، اور اس ساری ہستی کو اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ خود قرآن کے اندر پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، لعلک باقی نفسک ان لا یکونوا مؤمنین، آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ کہ اس طریقے سے انسان کی ذات، اس کا میں اس طریقے سے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مقابلے میں نہیں دیکھتا بلکہ اس ہستی کو، خلیفۃ اللہ، ہر چیز کو خدا سے جڑا ہوا دیکھتا ہے۔ یہ من و تو، اس طریقے کا یہ مقابلہ، میں اور میرے مقابلے میں یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان اس جگہ تک پہنچتا ہے کہ حدیث قدسی ہے جو معراج میں، کہ پروردگار عالم نے اس طریقے سے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں، وَنَنَظَرُوا إِلَى مَخْلُوقِينَ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِمْ، یہ میرے مخلوق کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جو میری نظر ہے، یعنی اسی محبت سے، اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پر پروردگار عالم کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے اپنی مخلوق کے لیے۔ خدا اپنی مخلوق کو، تمام مخلوق جو کہ اسی کی ہے، پروردگار کے لیے عزیز ہے۔ اس جگہ تک پہنچتے ہیں امام کی مہربانیت پہ، اور اس کے بعد تاکہ اس کا جو، یعنی اس کی جو شکل ہے کہ جو اس کا ظہور ہے قیامت کے اندر، اس کا ظہور اس طریقے سے ہے کہ یوم نتقو کل اناس بے امامہم، وہ دن کہ جب ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ امام اور مامومین کا رابطہ جو ہے وہ روح و بدن کا رابطہ ہے، کہ جس طریقے سے بدن روح کے سامنے تابع ہے، وہ جس منزل تک پہنچے ہیں وہ اسی طریقے سے اپنے امام کے سامنے تابع ہیں۔ اور آخرت میں کل اناس بے امامہم، الگ الگ نہیں بلائیں گے بلکہ امام کے ساتھ بلائیں گے، ان کا حساب و کتاب اب جدا نہیں ہوگا بلکہ امام کے اعمال کے ساتھ ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ کتنی خوبصورت یہ بات ہے، واقعی کتنی امیدوار کرنے والی یہ بات ہے کہ اگر ہم کوشش کریں کہ یہاں تک پہنچے ان ایام کے اندر، کہ اپنے امام کی نسبت تسلیم ہوتے چلے جائیں گے۔ محبت خیر آپ کے سامنے عرض ہوا تھا کہ محبت اس کا فطری تقاضا یہ ہے کہ وہ مشابہت لے کر آتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے انسان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اس کی شبیہ بنا لے۔ یہ جو علم وغیرہ کی جو ہم یہ جو شبیہ بناتے ہیں، تابوت کی شبیہ بناتے ہیں، کیا ہے یہ؟ شباہت تو ہے کہ محبت جو ہے انسان کو اس طرف لے کر جاتی ہے کہ اپنے محبوب کا شبیہ ہوتا چلا جائے۔ اگر ایسا ہے تو ایک امام کے ساتھ بلائیں گے، یہاں پہ حساب کتاب جدا نہیں ہے، الگ سے حساب نہیں ہے بلکہ امام کے ساتھ حساب ہوگا، کیونکہ فرد جو ہے اب یہ امام کی شان میں سے ہو چکا ہے، اتحاد اس طریقے سے حاصل ہوا ہے کہ گویا اسی وجود کا حصہ بن گیا ہے۔ اس طریقے سے امام آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس طرح سے خدا کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ امام کی مہربانیت پر انسان کا جو خلیفہ خدا ہے تمام ہستی کو لے کر خدا کی طرف آگے بڑھے۔ چند جملے کہ کس طریقے سے امام خدا کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، دیکھیں یہ جو ہمارے پاس روایتیں ہیں، دعائیں ہیں، واقعی یہ ایک عظیم خزانہ ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو واقعی یہ حرکت ایجاد ہوتی ہے، یہ اس کی خواہش ایجاد ہوتی ہے۔ یہ جو دعائے عرفہ کہ اگر رزن بے قضاک و تسلیمن لے امرک، اگر اس کو سمجھنا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے دعائے عرفہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہی شخصیت ہر کوئی جگہ تک نہیں پہنچ سکتا، کس طریقے سے خدا کے ساتھ راز و نیاز کی ہے، کہ یہ نگاہیں جو انسان کو لقاء الہی کی منزل کے لیے تیار کرتی ہے۔ چند جملے میں تیزی سے بس آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں اس عنوان سے کہ دیکھیں میرے مولا کس طریقے سے اس تمام عالم ہستی کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ہمیں اس کاروان کی طرف بلا رہے ہیں کہ کیسے خدا کی طرف آگے بڑھیں، کیسی خدا کی معرفت پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع، کہ تمام حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس کی قضا کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر خدا کا فیصلہ ہے تو پھر اس کے بعد اگر ساری دنیا بھی ایک طرف جمع ہو جائے، خدا کے فیصلے کو ٹالا نہیں جا سکتا، اس کی قضا کو روکا نہیں جا سکتا۔ ولا لعطائه معنی، اور اگر اس نے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اب اس کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر یہ یقین حاصل ہو جائے انسان کو کہ خدا کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا تو تمام پریشانیاں دور ہو جائیں, کہ ساری دنیا بھی اگر مل کر میرے خلاف ہو جائے, وہ لیسا لے عطا ہی مانے, اگر میرا رب مجھے عطا کرنا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. وَلَاكَ سُنْعِهِ سُنْعُسَانِ, کہ اس کی جیسی کوئی, اس نے جیسی اس نے خلق کیا ہے ایسے کسی کے خالق کی کوئی چیز نہیں ہے. اور چند جملے بس اور, کہ لا تخفی علیہ تلاعی, خدا وہ ہے کہ کوئی بات اس سے مخفی نہیں رہتی. ایسا نہیں ہے کہ کائنات کے اندر کچھ ہو جائے اور اسے پتہ نہ چلے, کچھ ہونا تو دور کی بات ہے, وہ دلوں کے بھیدوں کو بھی انسان سے بہتر جانتا ہے. کیسی تعبیر ہے قرآن کی, ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, خدا ہے کہ جو بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, وہ جو شہرت سے زیادہ نزدیک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے اور اسے پتہ نہ چلے, یا میں کچھ کروں اور اسے پتہ نہ چلے. نہیں, کوئی چیز اس کے اوپر چھپی ہوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد ولا تضیع عنده الودائع, اور کوئی امانت اس کے پاس ضائع نہیں ہوتی, ہر چیز کو جانتا ہے, اور کوئی بھی امانت, چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی یا نیک خیال نیک نیت بھی یہ اللہ کے پاس امانت ہے. روایت کے اندر ہے کہ انسان بھول جاتا ہے, اور اس کی طرف ترغیب بھی دلائی گئی ہے کہ جو نیک اعمال کرو اسے بھول جاؤ, کیونکہ اگر انسان کو ذہن میں وہ رہیں گے تو پھر وہ اپنے حدود کے مطابق, اپنے فہم کے مطابق اس کے اجر کا خواہاں ہوگا, لیکن اگر بھول جائے گا تو پھر خدا اپنے اندازے کے مطابق اس کا اجر دے گا. جو خدا کے لیے کہتا اللہ تضیع عنده الودائع, کوئی امانت اس کے پاس ضائع نہیں ہوتی, کوئی عمل کوئی چیز اس کی خاطر کی جائے ضائع نہیں ہوتی. جازک اللسان, ہر عمل کرنے والے کو جزا دینے والا ہے, للدعوات السامع, اور جو پکارتا ہے اسے اس کی پکار کو سننے والا ہے. کل کے قدر میں نے آیت بھی پڑھی تھی سلسلے میں, کہ حبیب کے جب میرے لوگ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیں, کہتے بھی نہیں ہیں, بلکہ کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ قل, کبھی فاصلہ نہیں ہے, کہ میں نزدیک ہوں, اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے, جس وقت بھی پکارتا ہے, جہاں بھی پکارتا ہے, میں اس کی پکار کو سنتا ہوں, اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. وَلِلْقُرْبَاتِ دَعْفِ, وہ خدا ہے کہ جو تکلیفوں کو, رنج و علم کو دور کرنے والا ہے. وَلِلْدَرَجَاتِ رَافِ, درجات کو بڑھانے والا ہے. وَلِلْجَبَابِرَةِ قَامِ, اور ہر ظالم اور جابر کی گردن کو جھکا دینے والا ہے. وَلَا شَيْءٍ يَعْدِلُهُ, کوئی شے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اور اس کی جیسی کوئی شے نہیں ہے. اور اس کے بعد میرے مولا اس خدا کو پکارنے کے بعد, اس کی صفات بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں, اللہم انی ارغب الیک, اے میرے پروردگار تو ایسا ہے تو حسین تیری ہی طرف رغبت رکھتا ہے. ارغب الیک, حسین تیری طرف رغبت ہے, تیری طرف راغب ہے. واشهد بالربوبیت لہ, اور وہ تیری ربوبیت کا اقرار کرتا ہے, اس کی گواہی دیتا ہے. مقرا بانک ربی وانا الیک مردی, اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ پروردگار تو میرا رب ہے اور مجھے تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے. کیسے جملے ہیں, واللہ یہ خزانے کہیں اور نہیں ہیں. صحیف سجادیہ, دعائیں دعائیں کمیل, یہ خدا کی وہ نعمت ہے جو اس نے ہر کسی کو نہیں دی ہے, اور اس سے استفادہ نہ کرنا بھی کفرانے نعمت ہے. سب سے پہلے اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ خدا یہ نعمت اس ناشکری کی وجہ سے، اس کفران نعمت کی وجہ سے ہم سے لے لے۔ جو محرم ہے کئی مرتبہ، ایک دفعہ نہیں، میں نے پہلے بھی اس بات کو عرض کیا کہ دعائے عرفہ کو اگر فقط یہ سمجھیں گے کہ ہم اس کو ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں تو فقط وہ روز عرفہ تک، اس خاص وقت تک محدود ہے، لیکن اگر اسے فلسفہ حیات سمجھیں گے، یہ وہ سبق سمجھیں گے کہ جو امام نے ہمیں پڑھایا ہے، تو پھر پورے محرم ہمارے ہاتھوں میں رہنی چاہیے۔ پھر میرے مولا خدا کی نعمتوں کی طرف تذکرہ کرتے ہیں، اپنی محتاجی اور خدا کی نعمتیں۔ شاید اگر کل فرصت ہو تو اشارہ کروں کہ انسان کو اگر اس بات کا احساس ہو کہ وہ کتنا محتاج ہے خدا کا، تو پھر خدا کی طرف حرکت تیز ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو محتاج دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ فقط پروردگار عالم ہے کہ جو اس کی اس محتاجی کو، اس کی احتیاج کو دور کر سکتا ہے۔ الہی ابتدا بنی بنعمت، ایک پروردگار تو نے اپنی نعمتوں سے میری ابتدا کی، قبل اکون شیئن مذکورا، اس سے پہلے کہ میں کوئی قابل ذکر شے ہوں۔ اور اس کے بعد پھر ان نعمتوں کا تذکرہ ہے، فرمان میں جو گواہیاں، وہ جو گواہی دی ہے، جو گواہ بنایا ہے اپنے جسم کے اعضاء کو، انسان اس کو پڑھتا چلا جائے کہ پروردگار میں اپنے جسم کے اعضاء کو میں گواہ بناتا ہوں، اور اس کے بعد کہ یہ تیری تمام کہ خدا تیری نعمتیں ہیں، اور روز عاشور ہوا سر عاشور کا منظر کہ جب حسین یہ ساری نعمتیں ایک ایک کر کے خدا کی بارگاہ میں اس کا شکر پیش کر رہے ہیں۔ خدا کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، خدا تک پہنچانا چاہتے ہیں، اسی لیے جو حسین سے زیادہ نزدیک ہے، جتنا نزدیک ہے اتنا ہی توحید کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ کانا امن العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان، ایسی بصیرت ہے کہ جس نے سارے پردوں کو چاک کر دیا ہے، ایسا ایمان ہے جو بہت محکم ایمان ہے۔ بعض جگہ پر یہ بھی روایت ہے، یہ بھی تعبیر ہے کہ خدا کی توحید کے اندر کامل ہے، یہ اس پر غور نہیں کرتے ہم، اس ایمان کے بغیر، اس توحید کے کمال کے بغیر ایسی ایمان کی اطاعت ممکن ہی نہیں ہے، ایسی اطاعت اس کا امکان ہی نہیں ہے اگر وہ خدا کی معرفت نہ ہو، اور اس توحید کے سائے میں امام کی معرفت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی مشورہ نہیں دیا کبھی مولا کو، مولا یہ کر لیجیے، دوسرے ہیں جو مشورے دے رہے ہیں، یہاں نہ جائیے مولا، ایسا نہ کریے، کوفے نہ جائیے، کوفے والوں نے کبھی وفا نہیں کی ہے، اور مولا اچھا اگر جا رہے ہیں تو بی بیوں کو ساتھ لے کر نہ جائے، لیکن مولا عباس کبھی کوئی مشورہ نہیں دیا، عباس سفر کی تیاری کرو جی مولا، عباس بیویوں کو ہماریوں میں سوار کرو جی مولا، عباس یہاں پر خیمے لگا دو جی مولا، عباس یہاں سے خیمے اٹھا دو جی مولا۔ کہیں پر کس منزل تک پہنچے ہیں عباس کہ امام وقت یہ کہتے ہیں عباس میری جان تم پر فدا ہو۔ 32 سال کی عمر میں انسان کس مقام تک پہنچ سکتا ہے
کس طریقے سے واقعاً امام وقت کی کمر کا سہارا ہو. علی دنیا سے جا رہے ہیں، 14 سال کا سن ہے. اگر یہ تمام واقعات نہ بھی ہوں کہ علی نے کہا عباس کو آخری وقت میں وصیتیں اگر نہ بھی کی ہوں، لیکن اہل بیت کے گھر کے اندر یہ بات تو مشہور ہے نا کہ کربلا نے رونما ہونا ہے، اور علی نے جناب عقیل سے ایک بہادر عورت کو طلب کیا ہے تاکہ ایک ایسا بیٹا دنیا میں آئے جو کربلا میں حسین کا ساتھ دے سکے. علی نے عباس کو کربلا کے لیے مانگا ہے، اسی لیے عباس کی وفا میں علی کی ریاضتوں کا صبر ہے، ایسی وفا ہے کہ تحد معجزہ ہے، تحد معجزہ. 9 محرم کو یہ کیسا احترام ہے کہ جب آ کر کہا عباس جی کہاں ہیں ہماری بہن کے بیٹے، جانتے ہیں کہ ملعون کے قبیلے سے ماں کی طرف سے رشتہ داری ہے، آ کر لواز لگائی ہماری بہن کے بیٹے کہاں ہیں، جواب نہیں دے رہے، خاموش کھڑے ہوئے ہیں. میرے مولا نے کہا عباس جاؤ جواب دو، اگرچہ فاسق ہے. جب آئے تو کہا کہ کیا کہتے ہو، کہا کہ ہم تمہارے لیے، تم ہماری بہن کی اولاد ہو، تمہارے لیے اور تمہارے بھائی کے، تمہارے بھائیوں کے لیے امان لائے ہیں. اللہ نے ادب کیسا جواب دیا، کہا وائے ہو تم پر، ہمارے لیے امان ہے اور زہرا کے بیٹے کے لیے کوئی امان. فاطمہ کے لال کے لیے کوئی امان نہیں ہے، کیا احترام ہے. یہ ماں کا ہی تو ادب ہے کہ علی سے کہا اے میرے آقا آپ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ بلایا کریں، جب آپ فاطمہ کہتے ہیں حسنین کو، زینب و کلثوم کو اپنی ماں یاد آ جاتی. کیسا ادب ہے. یہی وجہ ہے کہ شہزادی نے اپنا بیٹا کہا ہے عباس تم ہمارے لال ہو. شہزادی جب محشر میں آئے گی تو جہاں خون بھرا کرتا ہوگا وہاں دو قطع بازو بھی ہوں گے. علم دیا روز عاشور، علم دیا کربلا کا میدان سجنا شروع ہوا. ایک ایک کر کے تمام شہید جاتے رہے، عباس نگاہوں سے دیکھتے رہے، ایک ایک کر کر پہلے اصحاب گئے، پھر ان کی باری آئی جو عباس کی گود کے پالے تھے. جب یہ سارا لشکر ختم ہونے لگا، ایک دفعہ آگے بڑھ کر مولا کی خدمت میں عرض کی آقا ذاقت صدری، اب دم سینے میں گھٹنے لگا، اب سانس لینا دشوار ہو گیا ہے. ذاقت صدری، آقا اجازت دے دے. کہا عباس میں کیسے اجازت دے دوں، تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو، آقا وہ لشکر کہاں ہے؟ نہیں عباس جب تک تم ہو حسین کا لشکر باقی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آواز دی عباس نے تو یہ میرے مولا نے جب کہا الان انکسرت ظہری، عباس کمر ٹوٹ گئی، اور پھر کہا عباس ارے وہ نگاہیں جو تمہاری وجہ سے سو جایا کرتی تھی اب جاگا کرے گی، اور وہ نگاہیں جو تمہارے خواب میں جاگا کرتی تھی اب چین سے سوئیں گی. بس آخری ایک دو جملے اور سن لیجئے، یہ غم کے ایام ہیں، یہ آنسو ہمیں ہمارے مولا کے نزدیک کر دیں، نصرت کے جذبے کو اجاگر کر دیں دل کے اندر کہ میرے مولا پر کیسا غربت کا وقت ہے، بھائی کا لاشا ہے، حسین تنہا ہے، لاشے کو خیموں میں نہیں لے کر گئے، لاشے کو خیموں میں لے کر نہیں گئے، علماء نے لکھا ہے شاید ایک وجہ یہ ہو، ایک وجہ یہ ہو کہ خود مولا عباس کی وصیت ہو، لیکن ایک اور احتمال بھی دیا، مہدی بہر العلوم روضہ تعمیر ہو رہا ہے، دوبارہ قبر تعمیر کی جا رہی ہے، جب مولا عباس کی قبر کی تعمیر ہوئی کسی حضور نے سوال کیا، ارے ہم نے تاریخ سے سنا ہے آپ کے چچا بہت قلاور تھے، یہ چھوٹی سی کھڑے ہوئے تھے، کھڑا نہ رہا، امین پر بیٹھ گئے، کہا جانتے ہو جب عباس زمین پر گرے، ارے بازو سلامت نہیں تھے، عباس کا بغض اتنا تھا، ارے کسی نے تلوار چلائی کہیں سے لے جایا، ارے یہ بتا ٹکڑ
حسین